بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بن بنت معاذ بن عفراء قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقناع من رطب وأجر زغب فأعطاني ملء كفه حليا وذهبا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کا بیان چل رہا ہے. اخلاق میں ایک بہت اہم خلق یعنی عادت سخاوت اور دریادلی کی ہے. اس سلسلے میں کئی حدیثیں پہلے آ چکی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سخی اور دریادل تھے. یہاں تک کہ ایک موقع پر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود پریشانی اٹھا کر دوسروں کو دیتے ہیں تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ اس کے مکلف تو نہیں بنائے گئے، یعنی آپ کے لیے اتنا ضروری تو ہے نہیں. تو حضور اس پر ناراض ہو گئے تھے. پھر جب ایک انصاری صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ انفق ولا تخف من ذی العرش اقلالا، آپ خرچ فرمائیے اور عرش والے سے کمی کا خوف نہ کیجئے، جب حضور نے یہ بات سنی تو آپ مسکرا گئے، فتبسما، آپ مسکرائے لگے، خوش ہو گئے آپ، اور خوشی کے آثار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نظر آنے لگے. یہ آپ کے اخلاق عالیہ کی ایک تصویر سخاوت کے سلسلے میں تھی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں کوئی آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی ہدیہ پیش کرتا تو آپ بھی اپنی طرف سے ہدیہ پیش کرتے تھے، خالی ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو نہیں بھیجتے تھے. اب جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ ایک انصاری خاتون ہے، حضرت ربیع بنت معوز بن عفراء رضی اللہ عنہا. ان کے والد حضرت معوز جنگ بدر میں شریک تھے اور ابو جہل کے قتل کرنے والوں میں سے ایک یہ بھی ہے. ان کے والد معوز، ربیع اس وقت چھوٹی ہی تھیں، اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس گھرانے میں بھی آنا جانا تھا، اس لیے حضور کو انہوں نے بہت دیکھا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری باتیں ان کو یاد ہیں اور یہ نقل کرتی تھیں. بہت سارے صحابہ ان سے حضور کی حدیثیں اور تابعین ان سے حضور کی حدیثیں نقل کرتے تھے اور آگے تک پہنچاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے حضور کی محبت بہت عطا کی تھی ان کو. ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائے تو لڑکیاں گا رہی تھیں، حضور کی محبت میں اشعار گا رہی تھیں. ایک بات وہ یہ کہنے لگیں، وفینا نبی یعلم ما فی غد، ہم میں ایسا نبی بھی موجود ہے ہمارے درمیان کہ آئندہ جو کل ہونے والا ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے. چونکہ یہ بات صحیح نہیں تھی اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ٹوکا اور کہا کہ یہ غلط ہے، یہ مت کہو، جو دوسری چیزیں پڑھ رہی تھی وہی پڑھو. تو حضرت ربیع بنت معاویز حضور سے بڑی محبت کرتی تھیں. ایک دفعہ اپنے گھر میں یہ موجود تھیں. مکے کی ایک عورت تھی جس کا نام اسما تھا اور وہ عطر فروشی کا کام کرتی تھی. پہلے زمانے میں بہت سی مستورات کچھ سامان گھروں گھروں میں لے جا کر بیچتی تھی، تو ایسے ہی عورت بھی تھی جو عطر فروشی کا کام کرتی تھی، عطر بیچتی تھی. ان کے گھر پہ بھی عطر لے کر آئی تو اس نے ان کا نام پوچھا تو انہوں نے کہا ربیع بنت معوز. عربوں میں رواج ہے کہ اپنے باپ کا نام بھی بتاتے ہیں ساتھ میں. تو اس عورت کو اچانک غصہ آیا, اس نے کہا ہو ہمارے سردار ابو جہر کے قاتل کی بیٹی ہو. ان کو بھی غصہ آیا کہ لگا سردار کہہ رہی ہو اسے, وہ غلام تھا, غلام کے قاتل کو کی بیٹی ہوں میں, جو حضور کی شان میں گستاخی کرے وہ سردار کبھی نہیں ہو سکتا. یہ بات انہوں نے کہی اور کہا کہ میں تیرا عطر نہیں خرید سکتی, مجھے تو بدبو نظر آ رہی ہے, تو نے ایسے شخص کو سردار کہا ہے جو حضور کی شان میں گستاخی کرنے والا تھا. تو حضور کی محبت حضرت ربیع بنت معوز میں بہت زیادہ تھی. انصار میں ایک قبیلہ تھا بنو نجار, اس میں سے یہ تھی حضرت ربیع بنت معوز. اور بہت ساری حدیثیں, تقریباً 21 احادیث ان سے مروی ہیں. یہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقناع من رطب واجر زغب تر کھجور اور ساتھ میں پتلی پتلی ککڑیاں لے کر. عرب میں کھجور کے ساتھ ککڑی کھانے کا رواج تھا. یہ کنکڑی ککڑی الگ الگ چیز ہے. کھیرے کو تو جو کنکڑی جس کو بولتے ہیں اس کو کھیرا بولتے ہیں عربی میں خیارہ, اور یہ جس کی بات کر رہا ہوں میں ککڑی ہے, یہ پتلی پتلی ہوتی ہے انگلی کی طرح. لکھنؤ وغیرہ میں جب اس کو بیچنے والے بیچتے ہیں تو تشبیہ دیتے ہیں اس کو, لیلا کی انگلیاں ہیں لیلا کی انگلیاں, ککڑیاں ہیں یہ ککڑیاں, تو پتلی ہوتی ہیں وہ. تو کھجور کے ساتھ کھانے کا رواج تھا, اور اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آدمی دبلا ہو اور اس کو کھلایا جائے تو اس سے موٹاپا آتا ہے, آدمی کے اندر فربہی آتی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کافی دبلی پتلی تھی, تو یہی مشورہ دیا گیا کہ ان کو کھجور کے ساتھ ککڑی کھلاؤ. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کھلائی گئی تو پھر وہ صحیح ہو گئی. آج بھی اگر کچھ لوگ ایسے ہوں اور دبلے پن کا شکار ہوں تو ان کے لیے بہت مفید ہے, لیکن آج کل دبلا پن کم پایا جا رہا ہے, موٹاپا زیادہ پایا جا رہا ہے. تو یہ کہتی ہے کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں تر کھجور اور ککڑیاں لے کر آئی. فاعطانی ملا کفیہ حلیاً وذہبا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیورات اور سونا مجھے ہاتھ بھر کر دیا. ملا کفیہ, یہ کف یہ ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بھر کر دیا. آپ دیئے کہ ککڑی کتنے کی ہوں گی, وہ تر کھجور تو وہاں ایک عام چیز تھی, کتنے کی ہوگی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بدلے میں جو ہدیہ دیا ہے وہ سونا بھر کر دیا ہے. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے سخی تھے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہدیہ پیش کرنے والا ہدیہ کرتا ہے اور وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ ہدیہ پیش کرے, اتنا اس کے پاس نہیں ہوتا, لیکن محبت میں پیش کرتا ہے, دل نہیں چاہتا اس کا ہدیہ قبول کرے, لیکن یہ بھی ہے کہ اس کا دل بھی نہیں توڑنا چاہیے, اس کا دل بھی نہیں توڑنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں یہی تھا, آپ دیکھتے ہیں کہ بھئی اگر ان کا ہدیہ قبول نہیں کروں گا تو دل ٹوٹے گا, اس لیے وہ ہدیہ قبول فرما لیا کرتے تھے اور اس سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیا کرتے تھے. چنانچہ اگلی حدیث ہے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. عن عائشة ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقبل الہدیہ ویسیب علیہا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول فرمایا کرتے تھے اور پھر اس پر بدلہ بھی دیا کرتے تھے. اگلا باب ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کا, اس میں ذکر ہے. باب ما جاء فی حیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں کس قدر حیا تھی. اگرچہ اخلاق کے اندر یہ بھی سب آ جاتا ہے، حیا بھی اخلاق ہی کا حصہ ہے، لیکن الگ سے اس کو جو ذکر کیا ہے وہ اس لیے تاکہ معلوم ہو جائے کہ خالق اور مخلوق دونوں کے ساتھ معاملات میں حیا ایک مستقل چیز ہے. اور حدیث پاک میں آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت اذا لم تستحی فافعل ما شئت. اگر تمہارے اندر حیا نہیں ہے تو جو چاہے کرو. یہ فرمایا، مطلب حیا ایک ایسی کیفیت ہے انسان کے اندر جو اس کو بے شمار برائیوں سے، معائب سے روکتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں میں حیا نہیں ہوتی وہ کچھ بھی کرتے پھرتے، لیکن جن میں حیا ہے تو ان کو 70 چیزیں سامنے ہوتی ہیں، اگر کوئی دیکھ لے گا تو کیا ہوگا، مجھے یہ کرتے ہوئے لوگوں میں میری عزت چلی جائے گی، ماں باپ کو پتہ لگ گیا تو کیا ہوگا، بھائیوں کو پتہ لگ گیا تو کیا ہوگا، دوستوں کو پتہ لگ گیا تو کیا ہوگا. تو 70 باتیں آدمی سوچتا ہے اگر حیا ہوتی ہے تو. لیکن اگر حیا نہیں ہے تو آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر اپنی عصمت اور اپنی عزتوں کو نیلام کر رکھا ہے لوگوں نے، وہی ہے کہ حیا ختم ہے. اس لیے کہا گیا کہ اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، جب حیا نہیں ہے تو جو چاہے کرو. حیا کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا استحیو من اللہ حق الحیاء، اللہ سے حیا کرو، شرم کرو اللہ سے. اور فرمایا ایسی شرم کرو جیسی شرم کرنے کا حق ہے. تو حضرات صحابہ نے کہا انا لنستحیی والحمدللہ، اللہ کا شکر ہے ہم حیا کرتے ہیں، اللہ کے رسول ہم میں حیا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا صرف یہی نہیں ہے جس کو تم سمجھ رہے ہو، بلکہ حیا یہ بھی ہے ان تحفظ الرأس وما وعى، کہ تمہارا جو سر ہے اور سر کو جو چیزیں گھیرے ہوئی ہیں، گھیرے ہوئے ہیں، نکان ہے، منہ ہے، ناک ہے، ان سب میں بھی تم اللہ سے حیا کرو. ان سب میں اللہ سے حیا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کان سے کوئی ایسی چیز نہ سنے جو اللہ کو ناپسند ہے، شریعت کو ناپسند ہے. گانے بجانے، غیبت یہ کان سے سنی جاتی ہے، جھوٹ فحش کلامی یہ کان سے سنی جاتی ہے، یہ سب سے نہیں سننا. زبان سے بھی کوئی ایسی بات نہ نکالی جائے جو اللہ کو ناپسند ہے. انسان زبان سے جھوٹ بولتا ہے، فحش کلامی کرتا ہے، بدزبانی کرتا ہے، گالم گفتار کرتا ہے، کسی کو تکلیف دینے والی بات کرتا ہے زبان سے، تو اس سے زبان کی حفاظت کرنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ایک صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ کچھ نصیحت فرما دیجیے. تو حضور نے تین باتیں ارشاد فرمائی اور تینوں کی تینوں بہت جامع. آپ نے فرمایا املک علیک لسانک ویسعک بیتک وابکی علی خطیئتک، اپنی زبان کی حفاظت رکھو. اس لیے کہ یہ جو زبان ہے یہ انسان کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے. ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ بندہ کبھی کبھی اپنی زبان سے ایک چھوٹا سا کلمہ کہہ دیتا ہے جس کا وہ خیال بھی نہیں کرتا کہ میں نے کیا کہا ہے، لیکن وہی ایک کلمہ اس کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہوتا ہے. بندہ کبھی اپنی زبان سے کوئی چھوٹی سی بات نکال دیتا ہے، خیال بھی نہیں ہوتا میں نے کیا بات کہہ دی ہے، لیکن وہی ایک بات اس کو جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہوتی ہے. تو یہ زبان ایک ایسی چیز ہے. ایک شاعر نے کہا ہے جراحات السنان لالتیامو
ولا يلتام ما جرح اللسان,
فرمایا تلوار کے زخم بھر جاتے ہیں, نیزوں کے زخم بھر جاتے ہیں, تیروں کے زخم بھر جاتے ہیں, لیکن زمان کا جو زخم ہے وہ بھرتا نہیں ہے. اگر کوئی کسی کچھ کہہ دے نا, خاص طور سے تانے والی بات, تو سینکڑوں دنوں تک یاد رہتی ہے, مدت گزر جاتی ہے بات یاد رہتی ہے. جب بھی وہ بندہ سامنے آتا ہے, یہ وہی ہے جس نے مجھے کہا تھا, جس نے مجھے فلاں موقع پہ ایسی بات کہی تھی, یہاں لگ جاتا ہے زخم. اور یہاں پر لگنے والا زخم جلدی سے دھلتا نہیں ہے. اس لیے بات کے اندر بھی شائستگی پیدا کرنی چاہیے, تہذیب پیدا کرنی چاہیے. ایک بات کو کئی طرح سے انسان کہہ سکتا ہے, ایک طرح سے کہے گا تو تکلیف ہوتی ہے, دوسرے انداز سے کہے گا تو اثر نہیں ہو, تکلیف نہیں ہوتی ہے, لیکن جو بات پوری ہوتی ہے وہ ہو جاتی ہے, کام پورا ہو جاتا ہے. تو حدیث میں فرمایا گیا کہ اللہ سے حیا آپ چاہتے ہو تو سر کی بھی پوری حفاظت کرو, اور سر نے جن چیزوں کو گھیر رکھا ہے, اس میں کان ہے, زبان ہے, آنکھ ہے, آنکھ سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں, بڑی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں, اس کی عبادت کرو. پھر آگے فرمایا وَأَن تَحْفَظَ الْبَطْنَ وَمَا وَعَى حَوَى, کہ پیٹ اور پیٹ نے جس چیز کو گھیر رکھا ہے, اس کی ارد گرد کی جو چیزیں, اوپر ہے تو سینہ ہے, دل ہے, حفاظت کرو اس کی. اس کے اندر غلط خیالات لے کر نہیں آؤ, برے عزائم اس کے اندر لے کر نہیں آؤ, اچھی نیتیں ہی لے کر آؤ, اچھے ارادے ہی لے کر آؤ, اچھے خیالات ہی لے کر آؤ. اور یہ پیٹ ہے, اس پیٹ کے اندر کوئی غلط چیز نہ جائے, حرام نہ جائے, مشتبہ نہ جائے, اس کی ہمیشہ حفاظت کرو. پھر پیٹ ہی کے جو متعلق ہے جو چیز ہے وہ شرمگاہ ہے, شرمگاہ کی حفاظت کرو کہ یہ حلال ہی جگہ استعمال ہو. فرمایا کہ یہ ہے اللہ سے مکمل حیا کا مطلب. آدمی جب مکمل حیادار ہوتا ہے تو اس کے اندر یہ باتیں بھی ہوتی ہیں کہ وہ اپنے سر کی اور زبان کی, اپنی کان, اپنی آنکھ کی, اپنے کان کی, اپنی ناک کی, اپنے پیٹ کی, اپنے دل کی, ہر ایک چیز کی برائیوں سے حفاظت کرتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ حیا فرماتے تھے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت حیا کی وجہ سے کسی شخص کے چہرے پر نگاہ نہیں جماتے تھے, اتنی حیا فرماتے. تو جو آدمی بندوں سے بھی اتنی حیا کرے گا, خدا سے کتنی حیا کرنے والا ہوگا. کثرت حیا کی وجہ سے کسی کے چہرے پر نگاہ جما کر آپ نہیں دیکھتے تھے, یعنی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کسی سے بالمقابل نہ ہوتے تھے. امام ترمذی نے رحمہ اللہ نے اس باب میں دو حدیث ذکر فرمائی ہے. علماء اکرام نے لکھا ہے کہ جو حیا ہوتی ہے, شرم ہوتی ہے, یہ کئی قسم کی ہوتی ہے. ایک حیا حیائے کرم کہلاتی ہے, جیسے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا اور ولیمہ کیا تو آپ نے دعوت کی بہت سے احباب کی. ولیمے میں ہم ایک بات یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں جہاں تک بھی ہماری جان پہچان ہے بس سب ہی کو بلانا ضروری ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. ولیمہ یاد رکھو آپ کی وسعت کے مطابق ہے, اللہ نے آپ کو جو وسعت دے رکھی ہے اس کے مطابق آپ ولیمہ کر لو. اس ولیمے کے لیے جو بہت سے حضرات قرضوں کے اندر دب جاتے ہیں وہ اچھی بات نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے بھی ولیمہ فرمایا کہ نکاح کیا اور صحابہ سے کہہ دیا جو کچھ تمہارے پاس میں ہے بھائی سب لے کر آ جاؤ میرے دسترخوان پہ, یہ ولیمہ ہے. اتنا یہ بھی ہے. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نے نکاح فرمایا تو آپ نے مختصر احباب کی دعوت فرمائی، یعنی کہ پورے مدینے کو، سب آپ کے چاہنے والے تھے، آپ کی آواز میں تو دسیوں ہزار کا مجمع ہو جانا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قریبی مختصر احباب تھے ان کو بلایا، ان کے رشتے دار تھے، اپنے کچھ رشتے دار تھے، ان کو بلایا اور گھر میں ہی ان کا انتظام ہو گیا، اور گھر بھی آپ کا آپ جانتے بتا چکا ہوں بہت بڑا نہیں تھا. کچھ لوگ کھانا کھا کر چلے گئے، کچھ لوگ بیٹھے رہے اور دیر تک باتیں کرتے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا اس طرح دیر تک بیٹھے رہنا پسند نہیں آیا. اب کھانا کھا چکے ہیں، فارغ ہو گئے، چلے جائیں، گھر بھی چھوٹا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام کرنا ہے، لیکن یہ حضرات بس بیٹھے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حیا عطا فرمائی تھی، جس کو میں نے کہا یہ حیا کرم تھی، کرم والی حیا. اس حیا کی وجہ سے آپ نے ان کو کچھ نہیں کہا، اٹھنے کا حکم نہیں فرمایا، لیکن اللہ اپنے نبی کی تکلیف کو محسوس کر رہے تھے، اللہ دیکھ رہے تھے، تو اللہ نے آیاتوں کا نزول کیا اور کہا اذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث ان ذلکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم واللہ لا یستحیی من الحق. کہا دیکھو اچھی طرح سمجھ لو، تم جو نبی کے گھر میں بیٹھ کر یہ اس طرح سے وقت گزار رہے ہو یہ اچھی بات نہیں ہے، کھانا کھا لیا تو منتشر ہو جاؤ، چلے جاؤ، تمہاری اس طرح کی حرکت سے تمہارے نبی کو تکلیف ہو رہی ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنی حیا تھی. یہ حیا کی وجہ سے آپ نہیں کہہ رہے کہ بھائی کھانا کھا لیا تو چلے جاؤ، لیکن آپ پریشان ہو رہے ہیں، اندر جا رہے ہیں باہر جا رہے ہیں، اندر جا رہے ہیں باہر جا رہے ہیں. اللہ نے اوپر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کو دیکھا تو آیتوں کو نزول فرمایا اور یہ آیتیں پھر ان کو سنائی گئی. تو یہ جو حیا ہے یہ حیا کرم کہلاتی ہے. دوسری قسم جو حیا کی ہے وہ ہے کہ کسی کی کسی سے، مثلاً عاشق کی اپنے محبوب سے شرم ہوتی ہے، اور انسان کا اس کے سامنے بولنا بھی دشوار ہوتا ہے، یہ بھی ایک قسم کی حیا ہے. چاہنے والوں سے شرم ہوتی ہے، جب ملاقات ہو جاتی ہے تو ایک دوسرے سے ملنا بھی، بات کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. جب شروع شروع میں شادی ہوتی ہے تو میاں بیوی کے درمیان شروع کی حیا بھی وہ اسی قسم کی حیا ہوتی ہے. لیکن ایک تیسری قسم کی حیا ہے جو حیائے عبدیت کہلاتی ہے، یعنی بندگی والی حیا. بندگی والی حیا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ اپنے آپ کو قاصر پائے، عاجز پائے اور اللہ سے شرم کرنے لگے. مطلب وہ یہ خیال کرے کہ مجھے جیسی اپنے اللہ کی عبادت کرنی تھی میں نہ کر سکا، مجھے اپنے اللہ کے سامنے جتنا رونا تھا، جتنا گلگلانا تھا، جتنی تلاوت کرنی تھی، جیسا اس کے عبادت میں مجھے آگے بڑھنا تھا نہ بڑھ سکا. پھر بندہ خود ہی شرم کرتا ہے اپنے اللہ سے، اللہ میں بہت شرمندہ ہوں، نادم ہوں اللہ. یہ حیا بندگی ہے اور یہ اعلیٰ درجے کی حیا ہے کہ جو بندہ یہ حیا کرتا ہے تو ہر جگہ سے پھر محفوظ رہتا ہے، وہ ہر جگہ سے اس کی حفاظت ہوتی ہے، برائیوں میں جلدی سے پھنستا نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ سے حیا کر رہا ہے، ہر وقت اللہ کا خیال اس کو ہے. اس حیا میں انسان کو ہر وقت اللہ کا خیال ہوتا ہے. یہ بہت اونچی درجے کی حیا ہے اور یہ مطلوب ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے ہیں، اس سے پہلے ان کا معمول ایسا رہا کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے، یعنی پوری رات عبادات میں یا مسائل نکالنے میں، مستمبت کرنے میں، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے کے سلسلے میں ان کے یہاں محفلیں لگتی تھیں علماء کی. تقریباً 300 علماء کا ایک کمیٹی تھی ان کے یہاں جو کام کرتی تھی مستقل، تو مستقل اسی کے اندر آپ لگے رہے دین کی خدمت میں، دینی کاموں میں، علم دین میں، اور نوافل بھی اتنے پڑھتے تھے کہ شروع شروع میں 100 رکعت نماز نفل پڑھنے کا 24 گھنٹے میں آپ کا معمول تھا. پھر 500 ہو گئی، پھر 1000 تک بھی پہنچے. تو آپ اندازہ لگائیے کتنی عبادت کرنے والا آدمی ہے. پھر جب آپ حج کرنے کے لیے پہنچے ہیں، طواف کیا ہے، اور اس کے بعد میں آپ نے 2 رکعت نماز جو طواف کی پڑھی ہے، جس میں ہم لوگ صرف قل یا ایھا الکافرون قل ھو اللہ احد پڑھتے ہیں، حضرت امام صاحب نے پورا قرآن پڑھا ہے اس میں کھڑے ہو کر، اور پورا قرآن پڑھنے کے بعد میں پھر جب سلام پھیرا اور دعا مانگی تو اللہ سے کہتے ہیں اے اللہ ما عرفنا کا حق معرفتی وما عبدنا کا حق عبادتی، اللہ آپ کو جس طرح سے مجھے پہچاننا تھا میں پہچان نہیں سکا، اور اللہ آپ کی جیسی مجھے بندگی کرنی تھی، جیسی عبادت کرنی تھی، اللہ میں نہ کر سکا. یہ لوگ بہت کچھ کر کے بھی یہ سوچتے تھے ہم نے کچھ نہیں کیا، اور ہم تھوڑا کر کے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ کر لیا. یہ جو حیا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ حیا عبدیت والی حیا ہے کہ بندہ بہت کچھ کر کے بھی اللہ کے سامنے سوچتا ہے اللہ جو کچھ کرنا تھا میں نہ کر سکا، اللہ میں معافی چاہتا ہوں، اللہ آپ مجھے معاف کر دیجئے. اور یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے. چوتھی قسم کی ایک حیا، اپنی ذات سے بھی انسان کو شرم آتی ہے کہ آدمی ہمت سے کوئی کام شروع کرتا ہے اور پھر اس میں کوئی نقص رہ جائے، کمی رہ جائے، تو شرم آنے لگتی ہے کہ ذرا سا کام نہ ہوا. بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ شرم کا اعلیٰ درجہ ہے، اس لیے کہ جو شخص اپنے سے بھی شرم آتا ہے وہ دوسروں سے بدرجہ اولا شرم آتا ہے. حیا بہت اہم صفت ہے اور اللہ سے اس کو مانگنا چاہیے، اے اللہ کامل حیا ہم کو عطا فرما دیجئے، جیسی حیا کا تیرے نبی نے حکم دیا ہے استحیو من اللہ حق الحیا، اللہ ہم کو ایسی حیا عطا فرما دیجئے. حضرات صحابہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی بہت شرمیلے تھے، بڑے باحیا تھے، اتنے باحیا تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کی حیا سے متاثر ہوتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرما رہتے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جاتے تو آپ ذرا ٹھیک سے اپنی پنڈلی وغیرہ لنگی صحیح کرتے اور کہتے کہ یہ عثمان ایسے ہیں کہ ان سے تو فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، ان میں اتنی حیا ہے کہ ان کی حیا کی وجہ سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. اس لیے ان کی ایک صفت آتی ہے کامل الحیاء والایمان. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کے اعتبار سے بھی کامل تھے اور حیا کے اعتبار سے بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامل تھے. یہاں پر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور کی حیا کے سلسلے میں پہلی حدیث یہ بیان کی جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرها وکان اذا کرہ شیئا عرف فی وجہہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم شرم و حیا میں کنواری لڑکی سے جو اپنے پردے میں ہو اس سے بھی کہیں زیادہ بڑے ہوئے تھے، اس قدر حیا تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. کنواری جو اپنے پردے میں ہو کے 2 مطلب علماء لکھے ہیں، ایک مطلب یہ ہے کہ اس سے پردہ نشی کنواری لڑکی مراد ہے کہ وہ اس کنواری لڑکی سے جو باہر پھرتی ہے اس سے بہت زیادہ شرمیلی ہوتی ہے. ایک کنواری لڑکی جو ادھر ادھر پھرتی، ایک جو پردے میں گھر کا سے باہر کا ماحول اس نے دیکھا ہی نہیں ہے، تو ظاہر بات ہے جو پردے میں ہے اس میں حیا زیادہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی زیادہ شرمدار تھے. اور کنواری کے سلسلے میں شریعت کے فیصلہ ہے کیونکہ اس میں شرم زیادہ ہوتی ہے کہ اگر اس سے نکاح کی اجازت مانگی جائے تو اس کا سکوت ہی، خاموش رہنا ہی اجازت سمجھی جاتی ہے. اجازت لینے کے لیے جاتے ہیں نا، اس میں خیال رہنا چاہیے کہ جو لوگ اجازت لینے کے لیے جاتے ہیں، بعض جگہ یہ ہے کہ نامحرموں کو ساتھ میں لے آتے ہیں، اگر نامحرم بھی ہو تو پردے کے ساتھ ہونا چاہیے. بہتر ہے جو محرم ہے وہی اجازت لے. جب بچی سے اجازت لی جائے تو اس کے سامنے پوری بات وضاحت کے ساتھ ہو, فلاں لڑکا ہے, فلاں کا بیٹا ہے, اتنے مہر میں ہم تمہارا اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں, تمہاری اجازت ہے. وہ لڑکی کہہ دیتی ہے ہاں, اجازت دے دیتی ہے, اجازت سمجھی جائے گی, یا وہ دستخط کر دیتی ہے, سائن کر دیتی ہے رجسٹر پہ, یہ بھی اجازت سمجھی جائے گی. کنواری ہے وہ صرف چپ رہے تو بھی اجازت سمجھی جائے گی, کیونکہ حیا اس میں اتنی ہوتی ہے کہ وہ جلدی سے بول نہیں پاتی اس مسئلے میں. والایم تعرض عن نفسها, لیکن اگر کوئی کنواری نہیں ہے, متعلقہ ہے یا بیوہ ہے, سیوا ہے, تو اس کے لیے حکم ہے کہ وہ تو ظاہر ہی کرے, وہ ظاہر ہی کرے کہ ہاں مجھے یہ منظور ہے یا منظور نہیں ہے, اس کو ظاہر ہی کرنا ہے. انکوائری کے بارے میں یہ ہے کہ اگر وہ رو بھی دے, ہنس بھی دے, چپ ہو جائے, تو یہ سب اس کی طرف سے اجازت سمجھی جاتی ہے. اور دوسرا مطلب یہ ہے, پردہ نشی سے وہ لڑکی مراد ہے جس کی تربیت پردے میں رہی ہو, ایسے پردے میں کہ اس کو عورتوں سے بھی پردہ کرایا گیا ہو. پہلے زمانے میں بہت سے خاندانوں میں, بلکہ آج بھی بہت ساری جگہ ایسے مل جائیں گی آپ کو کہ وہاں پر شرفا میں عورتوں کا پردہ ایسی عورتوں سے بھی کرایا جاتا تھا جو باہر پھرنے والی ہوتی تھی, کہ کہیں ان کے اثرات نہ آ جائیں. تو وہ مراد ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حیا ایسی لڑکی سے بھی کہیں زیادہ تھی. پھر آگے فرمایا, وکانا اذا کری ہے شیئن عرف فی وجہہ, حیا ہی کی بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی چیز کو ناپسند فرماتے تھے تو عرف فی وجہہ, آپ کے چہرے پہ اس کے اثرات ظاہر ہوتے تھے. یعنی آپ حیا کی وجہ سے زبان سے نہیں کہہ پاتے تھے بھائی یہ چیز مجھے پسند نہیں ہے, ہٹاؤ میرے سامنے سے, بلکہ آپ یہ اثرات ناگواری کا آپ کے چہرے پر ظاہر ہوتے تھے, جو آپ کے عشاق تھے, عاشقین تھے, چاہنے والے جانثار وہ سمجھ جایا کرتے تھے. تو یہ حیا ہی کی بات تھی. دوسری حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کے سلسلے میں, فرماتی ہے کہ حیا اور تستر کی وجہ سے, پردے کی وجہ سے مجھے کبھی آپ کے محل شرم دیکھنے کی ہمت نہیں پڑی اور نہ کبھی دیکھا. مطلب جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شرم کی وجہ سے ان کی خود ہمت نہیں پڑی تو خود حضور نے تو کیا دیکھا ہوگا. اصولی بات ہے کہ شرمیل آدمی کے سامنے دوسرے کو بھی مجبوراً باشرم ہونا پڑتا ہے, اور ایک دوسری روایت میں بالتصریح اس کی نفی موجود ہے کہ نہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میرے ستر کو دیکھا نہ میں نے حضور کے ستر کو دیکھا. بلکہ جب آپ اپنی بیوی سے ملاقات کرتے تھے تو کہتے تھے ذرا حیا کے ساتھ رہو, حیا کے ساتھ میں رہو, اور چادر سے اپنے آپ کو اور ان کو پورے طور پر ڈھانپ لیا کرتے تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. ہر چیز حضور کی امت کے سامنے لائی گئی ہے امت کو بتانے کے لیے. یہ الگ بات ہے کہ شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے, جائز ہے کہ میاں شوہر اپنی بیوی کے جسم کو دیکھ سکتا ہے, جائز ہے, کوئی حرام اور ناجائز نہیں کہتا اس کو. بیوی کو اجازت ہے وہ شوہر کے جسم کو, بدن کے کسی بھی حصے کو دیکھ سکتی ہے, درست ہے, ناجائز اور حرام اس کو کوئی نہیں کہتا ہے, لیکن پھر بھی سنت, افضل طریقہ, حیا کا طریقہ یہ ہے کہ اس چیز سے احتراز کیا جائے, بچا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرہ سے جب ملتے تھے تو آپ کہتے حیا کے ساتھ رہو, حیا کے ساتھ میں رہو, اور چادر سے اپنے آپ کو اور ان کو چاروں طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈھانک لیا کرتے تھے. چنانچہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحبت فرماتے تو آنکھیں بند کر لیتے, سر جھکا لیتے اور بیوی کو بھی سکون اور وقار کی تاکید فرماتے. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجروں کے پیچھے جا کر غسل کیا کرتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محل ستر کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا. کبھی کسی نے نہیں دیکھا مطلب ان کی ازواج مطہرات میں بھی نہیں دیکھا, اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حیا تھی. تو حیا ایک بہت ہی اچھی صفت ہے, بہت عمدہ صفت ہے. اگر نہیں ہے تو اللہ سے مانگنی چاہیے اور اپنے اندر لانے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ دین کی سب باتوں پر ہم سب کو سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء المرسلین محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم آتنا الظلمات وتي عبادك الصالحين. الله كامل توبہ كامل ہدایت كامل عافیت نصیب فرما دیجیے, اپنے نیک اور مخلص بندوں میں شامل فرمائیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع نصیب فرمائیے, آپ کی سنتوں پر زندہ رکھیے اور سنتوں کے مطابق عمل کرتے ہوئے یا اللہ ہمیں موت عطا فرمائیے. اللہ ہر قسم کے گناہوں سے, سیئات سے, خطاؤں سے ہماری, ہمارے بچوں کی, پوری امت کی, سب کی حفاظت فرمائیے. اللہ اپنا کامل قرب نصیب فرما دیجئے, قرب خاص نصیب فرما دیجئے, معرفت کاملہ نصیب فرما دیجئے. یا اللہ معرفت کاملہ نصیب فرما دیجئے. یا اللہ اپنے اولیاء کو جو ایمان کی کیفیت آپ عطا فرماتے ہیں, یا اللہ وہ کیفیت ہم سب کو بھی عطا فرما دیجئے. یا اللہ کامل یقین نصیب فرما دیجئے, حلال روزی نصیب فرمائیے, حرام سے اور شبہ والی روزی سے بھی ہماری, ہمارے بچوں کی, سب کی حفاظت فرمائیے. عافیت کے ساتھ موت تک, عافیت کے ساتھ تقوی والی زندگی نصیب فرمائیے. خاتمہ بالخیر, حسن خاتمہ نصیب فرمائیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.